بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى شأنه کے راستے میں خرچ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ یہ خیال کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا. یہ وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تنخواہ تمہاری 300 پاؤنڈ ہے اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, اس میں سے اگر 15 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنا لی تو رہے گا کیا؟ تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور فقر سے ڈرا کر صدقات نافلہ سے تو روکتا ہی ہے, لیکن حقوق واجبہ میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرنے دیتا. جن جگہوں میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنے دیتا. تو بہت سارے لوگ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں, ان کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم خرچ کریں, لیکن شیطان کی طرف سے جب یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس خیال کی وجہ سے رک جاتے ہیں اور مطمئن بھی بہت رہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اندر تو خرچ کرنے کا جذبہ ہے لیکن وسائل نہیں ہیں. اس سلسلے میں ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. جب یہ خیال دل میں آئے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آ سکتی, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے وعدہ کیا ہے کہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اسے اخروی وعدہ بھی ہے اور دنیاوی وعدہ بھی ہے. اخروی وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت فرمائیں گے, اور دنیاوی وعدہ یہ ہے کہ اس نے جو مال خرچ کیا ہے اسے بڑھا چڑھا کر اللہ واپس اس کی ملک میں لائے گا. واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والے ہیں, جاننے والے ہیں, اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے. تو دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے, برکت ہوتی ہے مال میں. جس کا دل تنگ ہوتا ہے, اس کے گھر میں اور اس کی زندگی میں تنگی ہی رہے گی، اور جس کا دل وسیع ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کی زندگی میں وسعت ہی رہے گی۔ دو آدمی، ایک ہی تنخواہ والے اور ایک ہی خرچ والے، ایک آپ کو خوش و خرم نظر آتا ہے اور دوسرا ہر وقت روتا ہوا ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو تنگ کر لیا۔ ہمارا جو انکم ہے، ہماری جو آمدنی ہے، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ہے، اس پر خوش رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اللہ تعالی شانہ ہر ہفتے اس سے زیادہ ہی ہمارے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں تنخواہ اور بینیفٹس دونوں کو ساتھ ملا کر کے اگر کوئی کم انکم والا آدمی بھی دیکھے اور ہفتے کے آخر میں، مہینے کے آخر میں وہ اگر اندازہ لگائے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ 5 پاؤنڈ بچ گئے، 10 پاؤنڈ بچ گئے، 15 پاؤنڈ بچ گئے، 20 پاؤنڈ بچ گئے۔ اور دنیا میں ایسے ہزاروں گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں میں انکم 3000 روپیے کا ہے اور خرچہ 4000 روپیے کا، ہر مہینے وہ مائنس میں جاتے ہیں اور اس مائنس میں سے نکلنے کی سبیل نہیں ان کے پاس۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے تنگی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی شکایت کرنا ہے، یہ اللہ کے بارے میں لوگوں کو گویا یہ کہنا ہے کہ مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اتنی اللہ مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے گھروں میں تنگی ہی رہتی ہے، اللہ ان کے دلوں کو تنگ کر دیتے ہیں، روزی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگوں کے گھروں میں آپ جاتے بھی ہیں تو وحشت وحشت سی محسوس ہوتی ہے گھر میں، وہ بہترین کھانا بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی وحشت معلوم ہوتی ہے کھانے میں بھی، وہ جو دل کی تنگی ہے اس کا اثر وہ کھانے پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کا انکم اچھا ہے اور دوسرے کا کم ہے، لیکن یہ خوش و خرم نظر آتا ہے اور یہ روتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دل کو وسیع رکھنا چاہیے، دل کو بڑا رکھنا چاہیے، اور یہ شکوے شکایت والا مزاج نہیں رکھنا چاہیے کہ کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں رہتا ہاتھ میں، بہت کم ہے، یہ شکوے شکایت والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اپنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اللہ دے رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، ہماری فضول خرچیاں کتنی ہیں، تو ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ اور فضول خرچیاں دونوں کو ملانے کے بعد بھی پیسے بچتے ہیں، اور اگر نہیں بچتے تو فضول خرچیوں کی وجہ سے نہیں بچتے، تو فضول خرچیاں اگر ہم نہ کرتے تو بچتے، تو اللہ تو ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ ہی دے رہا ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمارا خرچ صحیح نہیں ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ بہت کم تھی، معمولی تنخواہ، بہت معمولی تنخواہ، اور کنبا بڑا، لیکن ہم نے سمجھ کی عمر کو پہنچنے کے بعد کبھی بھی ہمارے والد صاحب کی زبان سے اس معاملے میں شکوہ نہیں سنا، مقروض تھے، قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں سے ہم سب آئے تھے تو قرض کر کے آئے تھے، یہاں گھر خریدا تو قرض کر کے خریدا، پھر چاہتے بہت تھے لوگوں کو، تو خاندان والوں میں سے کسی کا بھی کوئی خط آتا تھا تو وہاں پہ اسے بھیجنے کا انتظام کرتے تھے. اگر کسی اجنبی کی طرف سے بھی خط آتا تھا تو بھیجتے تھے اجنبی کی طرف سے. میں سب سے پہلی مرتبہ جب 1991 میں 1991 کے اواخر میں دسمبر میں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد انڈیا پہنچا پہلی دفعہ یہاں آنے کے بعد. تقریباً 18 سال کے بعد. تو ابھی بھی یہ معمول ہے کہ جب بھی گاؤں جاتے ہیں تو ایک ایک گھر میں ملاقات کے لیے جانے کا معمول ہے. تو اس وقت بھی ہم نے ایسا کیا. اور ہر ایک کے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں. تو ایک صاحب جن کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ گاؤں کے یہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے والد صاحب کو چاہنے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ دشمنی تھی. اور دشمنی بھی اس حد تک کہ ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ اگر ان کو موقع مل جاتا تو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے سے بھی وہ دریغ نہ کرتے. بچپن میں ہم نے یہ سنا تھا اور یہ سنی سنائی بات نہیں, پھر بڑی جب عمر ہوئی اور اس پر جب گفتگو ہوئی تو بڑوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوشش بھی کی ہو. لیکن زمانہ گزرتا ہے, دنیا میں حالات بدلتے ہیں, تغیرات, اس میں پھر کچھ لوگ سلیم التبع ہوتے ہیں, انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. تو کئی سالوں کے بعد جب میرا انڈیا جانا ہوا اور ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے ہمیں بہت بچپن میں چھوٹا سا دیکھا تھا تو ہمیں دیکھ کر کے وہ زارو قطار روئے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے. ہمارے چہرے میں انہیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے, زارو قطار روئے. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے والد سے تو ہماری بڑی دشمنی رہی ہے, وہ بھی بےچارے مرحوم ہو گئے, اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے, کہ تمہارے والد سے تو ہماری دشمنی رہی ہے لیکن ایک مرتبہ مجھے 50,000 روپیوں کی ضرورت پڑی تھی, میں نے ان پر خط لکھا تھا تو انہوں نے انگلینڈ سے مجھے 50,000 روپیے بھیجے تھے. اس وقت 50,000 روپیے بہت بڑی رقم. اس وقت ایک پاؤنڈ کے 18 روپیے یا 20 روپیے یا ایسا کچھ بنتا تھا, 50,000 روپیے. اور جب ابا نے بھیجے ہوں گے تو یہاں ابا کی حالت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے گھر آ کر کے بھائیوں کو پوچھا کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ ابا نے فنا صاحب کے لیے 50,000 روپیے بھیجے تھے؟ انہوں نے کہا نا ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں. یعنی اتنے مخفی طریقے سے انہوں نے وہ پیسے بھیجے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلنے دیا. تو اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا, انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ آپ دیکھو. اور ایسی طبیعت نہیں تھی کہ لوگوں سے ہدیے تحائف لیتے رہے نظر رہے نہ, بہت بہت محتاط, بہت محتاط. ہمارے عثمان بھائی ولی ہیں, ان کے والد ولی ماموں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, مجھ سے بھی ان کو بہت محبت تھی, بہت پیار تھا, وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتے تھے, بہت چاہتے تھے مجھے. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا بہت تعلق تھا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی تھی, اور عثمان بھائی ولی کے جو والد ہیں ان کی سخاوت بہت مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ اپنا خزانہ کھول دیتے تھے. ذرا کسی نے کوئی بات کہی تو کہ چلو جاؤ میری طرف سے عمرہ کر لو, چلو بیوی کو بھی لے جاؤ میری طرف سے, کوئی انڈیا میں بیمار ہے یہ میری طرف سے پیسے بھیج دو. اور ان کی سخاوت اتنی عام تھی, عثمان بھائی ولی کے والد کی سخاوت اتنی عام تھی کہ جو پیسہ بھیجنے والا شخص ہے اسی کے پاس بھیج دیتے تھے کہ ان کو کہو کہ پیسے بھیج دے اور باؤنگ مجھ سے لے دے پھر یہاں سے. یعنی وہ جو مانگنے والا ہوتا تھا اسی کو کہہ دیتے تھے کہ ان کو کہہ دیجیے. تب وہ ان کو جا کر کے یہاں 20,000 کہا, وہاں 30 کہے, 40 کہے, 50 کہے, وہ ان کو کچھ پتا نہیں. مہینے کے اخیر میں وہ بل دیتا تھا اور یہ پیسے ادا کر دیتے تھے. یہ عثمان بھائی سے سنی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں. بہت وسیع دل تھا ان کا. किसी को कह दिया कि भाई ठीक है आपको तंगी है इंडिया जाना है आपके वालिद बीमार है तो एक ट्रैवल एजेंट मुकर्रर था कहते थे कि वहां से टिकट बुक करा कर चले जाओ अब वो जिस एयरलाइन में टिकट बुक कराना चाहे वो बुक करा करके चला जाता था बहुत दिल बड़ा था और खुद मैं भी ये समझता हूं और उस्मान भाई भी मुझे कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला शानहू ने जो बरकत दी है माल में वो हमारे वालिद साहिब की सखावत की वजह से देखो माल में कमी नहीं होती खैरात करने से तो वर्किंग क्लास के लोग थे ये सब तो उस्मान भाई ने मुझे खुद ये किस्सा सुनाया कि एक साहिब ने हमारे वालिद साहिब को मुझे ये आकर के कहा कि तुम्हारे वालिद साहिब मस्जिद में बैठे हुए होते हैं और हर शख्स आकर के उनके सामने अपनी हजत बयान करके पैसे ले जाता है तो उसमें कुछ जरूरतमंद भी होते हैं कुछ यूं भी होते हैं और वो कह देते कि ठीक है ले जाना कल ले जाना फलां जगह से टिकट बुक करा लो तो कहा कि हम अब्बा के साथ बैठे और हमने अब्बा से कहा कि आप जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा खर्च करो उसमें कोई हर्ज नहीं है आप अगर 5,000 खर्च कर रहे हैं तो 10,000 खर्च करो आप नेक काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लेकिन जरा सोच समझ के खर्च करो कि आप किसको दे रहे हैं तो बहरहाल ये जब गुफ्तगु हुई तो कहा कि आखिर में उन्होंने बहुत नाराज होकर के ये कहा कि आप अगर पैसे नहीं देना चाहते हैं तो मुझे मत दो लेकिन मैं किसी को इस एहतिमाल पर इस पॉसिबिलिटी पर इनकार नहीं कर सकता कि शायद ये मुझे धोखा दे रहा हो अगर वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है और मैंने गलत फैसला करके मुस्तहिक को नहीं दिया तो अल्लाह के यहां क्या जवाब दूंगा तो कहा कि मैं तो जो भी आएगा उसे दूंगा तो बेटों ने कहा कि बस आप जिस तरह खर्च करते हैं करते रहिए कोई हर्ज नहीं यानी मतलब ये ऐसा जज्बा था उनका और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत करीबी था लोग लेकिन कई मरतबा यानी 30-40 मरतबा से ज्यादा उन्होंने मुझे कहा होगा जब हमारे वालिद साहब का तज़किरा आता था कि तुम्हारे वालिद साहब उनमें लालच बिल्कुल नहीं थी लालच बिल्कुल नहीं थी कहा कि मेरा जब भी कहीं सफर हुआ तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई चीज तो कहा अक्सर लोग जिस किसी को कहता था तो मोहब्बत से कहते थे कि भाई मेरे लिए घड़ी ले आना मेरे लिए फुला चीज ले आना मेरे लिए तुम्हारे वालिद को जब भी मैंने कहा वो हमेशा मना करते थे कहा कि एक मरतबा जब मैंने बहुत जोर दिया इंडिया जा रहा था और बहुत जोर दिया कि आप कुछ तो मंगवाइए ताकि मुझे खुशी हो तो कहा कि उन्होंने देखा कि मेरी तबीयत पर उसका असर है कि मैं उनसे कोई चीज मंगवाता नहीं हूं तो कहा मुस्कुराए वो और मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है मुझे एक चीज की जरूरत है वो तुम ले आना तो मैंने कहा क्या तो कहा मेरे लिए दो लूंगी ले आना तो कहा तुम्हारे वालिद के साथ मेरा जो ताल्लुक रहा है उस पूरे ताल्लुक में मेरी तरफ से हदीयतन उनको सिर्फ दो लूंगियां मिली तो देखो जुहद भी था इस्तिग्ना भी था माल में लालच नहीं थी फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी था खर्च करते थे मेहमान नवाज भी बहुत थे 1970s में ऐसे वक्त में जब यहां हर शख्स के घर में तंगी होती थी बुजुर्गों में से कोई भी आता था हमारे अब्बा अपने घर लेकर के आते थे जाहिर है कि दावत करेंगे तो उस जमाने में लोग सोचते थे कि 25 पाउंड का 30 पाउंड का खर्चा हो जाएगा और उस वक्त ये खर्चा बहुत बड़ा होता था दारुम बरी के लिए चंदा करने के लिए कभी 5 आदमी आते थे कभी 10 आदमी आते थे कभी 15 आदमी आते थे सब हमारे घर में रहते थे नीचे जो है वो दोनों कमरों के अंदर लिहाफ सारे बिछा करके सब सोते थे और कभी एक एक हफ्ते और दो दो हफ्ते तक भी रहे हैं लेकिन दिल बिल्कुल खुला और उस वक्त में ये सब दावतों आवंतों का रिवाज नहीं था इसलिए कि लोगों के पास वसाइल ही नहीं थे तो चाय भी सुबह की हमारे घर में दोपहर का खाना भी हमारे घर में शाम की चाय भी हमारे घर में रात का खाना भी हमारे घर में मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं कि दिल बड़ा دل بڑا تو ہمیشہ وہ حشاش بشاش رہتے تھے اور گھر میں سادہ سادہ خوراک بھی ہم کھاتے تھے, لیکن ابھی تک مجھے خوب یاد ہے کہ بھائیوں بہنوں سب ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے تھے, تو کبھی اس کے بارے میں کسی کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا بہت کم درجے کا ہے. نہیں, سب اتنے خوش, بہت سکون والی زندگی. اور جب انتقال ہوا تو گھر فری چھوڑ کر گئے اور اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑے بہت پیسے بھی چھوڑ کر گئے, یعنی مقروض ہو کر کے نہیں گئے, مقروض ہو کر نہیں گئے. میراث ان کی باقاعدہ تقسیم ہوئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں نقصت صدقت من مال, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اگر آپ مالی تنگی میں مبتلا ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وسعت ہو, فراخی ہو اور مال بڑھے, اور اس کے لیے آپ بہت ساری کوششیں کب سے کر رہے ہیں, تو اب سے ایک نئی کوشش کر کے دیکھیے, اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے, دیکھو مال بڑھتا ہے کہ نہیں, یہ کوشش کر کے دیکھیے اب. اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی, میں نے تو یہ پہلی دفعہ سنا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا. میرا بھی ایک عرصہ دراز سے یہی معمول ہے, عرصہ دراز سے یہ معمول ہے کہ جو بھی انکم آتا ہے, جو بھی انکم, تو میرے ذہن میں ایک مقرر فیصد ہے, سب سے پہلے اتنے میں نکال لیتا ہوں. میں نے بھی ایک الگ لفافہ رکھا ہوا ہے, اس میں نکال لیتا ہوں الگ. اور آپ حضرات کو بھی کئی مرتبہ میں نے کہا کہ 1%, 2%, 3% مقرر کرو. اور میں نے یہ معمول شروع کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک واز سے. اس میں یہ طریقہ تو نہیں لکھا ہوا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے واز میں یہ کہا ہے کہ بنو سنت صدیقی تو یہ ہے کہ 100% مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے, اور سنت فاروق یہ ہے کہ 50% مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے, اور بنو اسرائیل پر 25% زکات فرض تھی. یہ واضح میں حضرت نے فرمایا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزانہ ہم 100% مال خرچ کر دیتے, اپنے استعمال کے لیے نکال لیا اور خرچ کر دیتے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کے اوپر ایک پیسہ بھی اپنے پاس باقی رکھنا یہ کنز ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس پر آخرت میں پکڑ ہوگی. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. یہ آیت سناتے تھے صحابہ کو, ڈانٹتے تھے ان کو کہ اس آیت پر تمہارا عمل نہیں ہے. اور جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال جس میں سے زکات نکال دی جائے وہ پھر کنز نہیں ہے. تو 24 آور کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے اتنی نکال کر اس دن ان کے پاس جتنا پیسہ ہوتا تھا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. اسی لیے ان کا لقب کیا ہے, زاہد الامت, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. تو کہ ہونا تو یہ چاہیے, لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ہم سے ہوگا نہیں, تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ 50% اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے, کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں 25% زکات فرض تھی, تو وہ جب 25% زکات نکالتے تھے تو سال کے آخر میں اگر ہم بھی 2.5% زکات نکال کر 25% جو مال بچا ہوا ہے اس میں سے 75% اپنے پاس رکھ کر 25% خرچ کر دیں تو کیا حرج ہے. لیکن غالباً حضرت نے اس میں کہا کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکے گا, اور حضرت نے شاید اس سے نیچے کوئی 20% یا 10% کی تاکید کی ہے کہ 10% تو کم سے کم اپنے اوپر مقرر کرو. یہ تو حضرت نے لکھا ہے سال کے اخیر میں کہ جو سرمایہ بچ گیا ہے اس میں سے 2.5% زکات نکالو اور 1% مقرر کر کے للہ بھی نکالو. تو میری نظر سے جب حضرت کا یہ واعظ گزرا تو میں نے مسجد نور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی 10% بھی ہم کرنے سے رہے, 9, 8, 7, 5, 1% کہیں تو شروع کرو, کہیں سے تو شروع کرو کہ سال کے اخیر میں 2.5% نکالو, 2.5% نکال کر کے باقی جتنا پیسہ رہ جاتا ہے اس میں سے للہ بھی نکالو. لیکن بعد میں میں نے کہنا یہ شروع کیا کہ بھئی ایسا کرو, اور خود اس پر عمل بھی شروع کر دیا کہ جو بھی ہمارے ہاتھ میں ویجز آئے, 300 pounds کا ویجز آیا تو 3 pounds الگ کر دو, 2% ہے تو 300 pounds کا ویجز آئے 6 pounds نکال دو. اور میں نے ساتھ میں یہ کہا کہ اس کو الگ رکھو یہ اللہ کے راستے میں, یہ 1%, 2%, 3%, اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی دوسرا تقاضا آئے اس وقت اپنے پاکٹ کو دیکھ کر کے اس وقت بھی جتنی طاقت ہے وہ خرچ کرو, اس میں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں جو آپ نے الگ نکالا ہوا ہے اور اس میں موجود ہے, لیکن اگر اس میں نہیں ہے تو اور تقاضا ہے تو اس وقت اپنے حساب سے خرچ کرو. تو یہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ بتلایا ہے, اس طریقے پر عمل شروع کرو. یہ کرنے سے, جب یہ کریں گے گھر میں وسعت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ایک کو کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بیوی کو. اپنی بیوی سے تو کوئی نہیں کہتا نا کہ خرچ کر اللہ کے راستے میں, اس لیے کہ بیوی خرچ کرے گی تو اپنا ہی یعنی اپنے گھر کا مال جائے گا. بیوی کے پاس جو مال ہوگا وہ ضرورت کے موقع پر ہمیں بھی کام آئے گا, بیوی کو تو کوئی نہیں کہتا, لیکن جسے آخرت کی فکر ہوگی اور بیوی سے ہمدردی ہوگی وہ بیوی کو کہے گا کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تو کی فیوک اللہ علیہ کی, لا تو کی فیوک اللہ علیہ کی. یہ لا تو کی کا مطلب یہ کہ یہ تھیلا جو ہے, تھیلا تو اس زمانے میں تھیلے کو باندھنے کے لیے رسی استعمال کرتے تھے, تھیلا یا تھیلی, بڑے تھیلے کے لیے بھی رسی اور چھوٹی تھیلی کے لیے بھی رسی. تو لا تو کی اپنی تھیلی کو بندھن سے مت باندھ, اس لیے کہ اگر اس کو باندھ کے رکھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے سکے نہیں نکلیں گے, کوئنز نہیں نکلے گی, خرچ نہیں ہوگا. اپنی تھیلی کو بندھن سے باندھ کر مت رکھ. کیوں؟ فیوک اللہ علیہ کے, اس لیے کہ اللہ اپنے خزانے پر بھی تیرے لیے بندھن باندھ دے گا, اللہ تجھے نہیں دے گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انفق یا بلال انفاقا, اے بلال خوب خرچ کرو. انفق انفاقا, خوب خرچ کرو. انفق یا بلال انفاقا, اے بلال خوب خرچ کرو. اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ذمہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خرچ کرنے کے لیے. تو کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو دے دیا, مانگنے کے لیے آتا تھا تو دے دیا. تو جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے منشی نے بھی یہ کہا کہ اس کو تو ضرورت ہے 700 کی, اور آپ نے لکھ دیا ہے 7000, تو کہیں غلطی سے تو آپ نے نہیں لکھ دیا؟ اس کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو 700 مانگے تھے, اور آپ نے خط میں 7000 لکھا ہے تو غلطی سے تو نہیں لکھ دیا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ منشی 7000 سے مجھے 700 پر لانا چاہ رہا ہے, تو اسے سخاوت کا سبق دینے کے لیے اور اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے آپ نے خط لکھا کہ پہلے تو میں نے 7000 کا کہا تھا, اب 14000 دے دوں. 14000, تو مشورہ دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. تو ایک مرتبہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے, تو فرمایا کہ انفق یا بلال انفاقا ولا تخش من اللہ اقلالا, اے بلال خوب خرچ کرو اور اللہ کی طرف سے کمی کا اندیشہ مت کرو. کمی نہیں, اللہ کمی نہیں, اللہ کی طرف سے کمی کا, اللہ جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ دیں گے. اسی لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں فراخ دل ہوتے ہیں ان کا کم انکم ہوتا ہے پھر بھی لوگوں کو بہت مالدار نظر آتے ہیں. مالدار اسی لیے نظر آتے ہیں کہ بہت زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں دیتا بہت ہے. من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خود ان کو بھی پتا نہیں چلتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, خود انہیں پتا نہیں چلتا. اور لوگ ایسا سمجھتے ہیں, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو خرچ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. ان کی حالت بھی تمہاری جیسی ہی ہے لیکن یہ خرچ کرتے ہیں اس لیے بہت پیسہ آتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک طالب علم ہے, وہ کسی جگہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے, بورڈنگ میں ہے, اور اس کے ابا اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک 50 پاؤنڈ لے جاؤ اپنی ضرورت کے خرچ کے لیے. وہ چھٹی میں گھر آتا ہے, ابا پوچھتے ہیں کہ بیٹا پیسے, تو کہ ابا وہ جو آپ نے مجھے دیے تھے ہے ہمارے پاس 50 پاؤنڈ. ابا دیں گے دوسرے پیسے؟ ابا دیں گے؟ نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہے آپ کے پاس 50 پاؤنڈ. لیکن آپ گھر جا کر کے یہ کہے کہ ابا اس میں سے تو 5 پاؤنڈ ہی رہ گئے ہیں, 45 میں خرچ کر چکا ہوں, تو ابا دوسری 50 کی نوٹ آپ کو دیں گے. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ آگے خرچ ہی نہیں کرتے تو اللہ آپ کو کیوں دے گا؟ اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا دیا ہوا اپنے اوپر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کرو تو اللہ پھر بھیجے گا کہ میرے بندے نے جو کچھ میں نے اس کو دیا تھا وہ تو صحیح جگہوں پہ خرچ کر ڈالا ہے. ہاں اگر فضول خرچی کر دے گا تو اللہ بند کر دے گا. ہے باپ پوچھے کہ 45 تم نے خرچ کر ڈالے, کہاں بیٹا خرچ کیے؟ وہ کہے اڑا دیے, تو کہے گا کہ نہ پھر نہیں دوں گا. لیکن وہ کہے کہ ایک طالب علم بہت محتاج تھا, اسے میں نے 5 پاؤنڈ دیے تھے اور ہمارے ایک استاد کی خدمت میں انہوں نے میرے پیچھے بہت محنت کی, ان کی دعائیں محنت, تو میں نے ان کو 5 پاؤنڈ کا کوئی ہدیہ دیا تھا اور باقی جو ہے وہ مسجد کے فنڈ میں بھی میں نے ڈالے تھے اور میں نے کچھ کتابیں خریدی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا, یہ اور لو 50 پاؤنڈ. تو صحیح جگہ پہ بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ بہت دیتا ہے, دیتا ہے اللہ برکتیں دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے اب تک اتنا خرچ کیا ہے اور ابھی اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کاش کے میرے پاس یہ 500 پاؤنڈ ہوتے تو میں اس شخص کی ضرورت پوری کرتا, کاش کے میرے پاس ہوتے. اللہ بھیج دیں گے وہ 500 پاؤنڈ اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا جذبہ کیا ہے. تو لوگوں کے مال میں تما نہیں کرنی چاہیے. بزرگوں نے ایک اصول جو سکھایا ہے, تما نہیں. تما, تما کا مطلب لالچ کہ مجھے کچھ مل جاوے, مجھے کچھ مل جاوے, مجھے کچھ مل جاوے, میرے پاس کچھ پیسہ آ جائے. نہ, تما کون کرے گا؟ جس کو مال کی محبت ہوگی, مال کی محبت ہی, وہ تما کیوں کرے گا؟ بھئی کہیں سے پیسے آئیں گے تو ہم خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں, تما نہیں. اور تما کے بغیر اگر ہدیہ آئے, ہدیہ تما کے بغیر, کوئی کہے کہ بھئی تما لالچ نہیں ہے اور دینے والے کے بارے میں غور کیا تو پتا چلا کہ یہ ہدیہ دے کر کے کچھ اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرے گا. ہوتا ہے کبھی احسان کر کے پھر احسان مند بنا کر کے بہت سارے کام کرواتے ہیں اور پھر شرم شرم میں نہ نہیں کہہ سکتے, غلام بن جاتے ہیں. تو کوئی مفسدہ نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, تو منع نہیں کرنا چاہیے. تو کسی کے مال میں لالچ نہیں رکھنی چاہیے, تما نہیں کرنی چاہیے. اگر بغیر لالچ کے آ جائے تو منع نہیں کرنا چاہیے, اور جب آ جائے تو سوچے کہ یہ 50 پاؤنڈ آ گئے ہیں, مجھے میرے کس کام کے ہیں یہ, مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے ابھی یا مستقبل میں؟ کہ نہ کوئی ضرورت نہیں, تو پھر جمع نہیں کرنا چاہیے. ایسا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ پیسے بھیجے ہیں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. ہمارے یہاں جامعہ ریاض العلوم میں کچھ آپائیں ایسی ہیں جو پڑھاتی ہیں اور تنخواہ ملتی ہے انہیں. ایک مدرسے کا اصول ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اسے تنخواہ لینی چاہیے, بعض مصالح کی وجہ سے ایسا ایک اصول بنایا ہے. لیکن وہ فی سبیل اللہ خدمت کرنا چاہتی ہے, لیکن مدرسے کا اصول ہے کہ بھئی تنخواہ لے لو اور تنخواہ لے کر ان پیسوں سے آپ جو چاہے کرو پھر بعد میں. تو میں ذاتی طور پہ, انہوں نے مجھے نہیں کہا ہے, لیکن کبھی کبھار دفتر میں حساب وغیرہ دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے, ایک پیٹرن سامنے آ جاتا ہے. تو کچھ آپائیں ایسی ہیں کہ ان کو جتنی تنخواہ دی جاتی ہے وہ مختلف مواقع پر مدرسے کے مد میں کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی کر کے پوری تنخواہ دے دیتی ہیں ہر سال, اس لیے کہ ان کے شوہر کماتے ہیں, وہ محسوس کرتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایسی عورتیں اس دور میں میں کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں, ہمارے زمانے میں ایسی آپائیں ہیں. یہ تو ان کو بھی اس وقت اگر وہ سن رہی ہوگی تو پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہوگا کہ اتنے سال میں مجھے بھی اس کا علم ہے. تو بھائی فراخ دلی کے ساتھ, اور ہر شخص خرچ کرے. دیکھو آپ میں سے جو مقروض ہے وہ بھی خرچ کرے. کیا مطلب مقروض قرض میں ہے وہ کیوں خرچ کرے؟ جو قرض میں ہے اسے تو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا قرض ادا کرے. ہاں اپنا قرض ادا کرے, لیکن خرچ کرنے کا میرا کیا مطلب؟ کیا 25 پینی تو خرچ کر سکتے ہیں نا, 20 پینی تو خرچ کر سکتے ہیں نا, خرچ کرتا رہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ جو ممالک ہیں وہاں کے لوگ, یہاں جو گاؤں والے لوگ رہتے ہیں ان پر خط لکھ دیتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو انگلینڈ والے جمع کرتے ہیں کہ بھائی 25 لاکھ کی ضرورت ہے, 50 لاکھ کی ضرورت ہے, یہاں سے پیسہ اکٹھا ہو کر جاتا ہے. یہ ووٹر ورکس میں یہ پرابلم ہو گیا ہے تو 50,000 چاہیے, چلو بھائی یہاں سے 50,000 بھیج دیے. اب انڈیا والوں کی حالت بھی بہت اچھی ہو گئی ہے, بلکہ بہت سو کی حالت ہم سے اچھی ہے, اس لیے کہ وہاں جا کر کے ہم دیکھتے ہیں بعض رشتے داروں کو کہ وہ 10-10 ہزار کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, 10 لاکھ کی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے مگر 10,000 پاؤنڈ کی گاڑی انگلینڈ میں نہیں خرید سکیں گے. وہ 10,000 کی 15,000 کی, یعنی 10 لاکھ 15 لاکھ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, حالت ان کی وہاں بہت اچھی ہو گئی ہے. لیکن ایک ذہن بنا ہوا ہے. کیا ذہن بنا ہوا ہے؟ کہ مسجد, مدرسہ, واٹر ورکس, یہاں کے جتنے بھی ملی رفاہی کام ہیں اس کے لیے ہمیں انگلینڈ لکھ دینے کا, تو انگلینڈ والے پیسے بھیج دیں. ایک ذہن بنا ہوا ہے ایسا, اور سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. یہاں گردن ہلا رہے ہیں بہت سارے الگ الگ گاؤں والے, سارے جو الگ الگ گاؤں والے بیٹھے ہیں وہ گردن ہلا رہے ہیں کہ یہاں صحیح بات ہے. اور ہمیں کیا ہے انگلینڈ والوں کو, اگر ہمیں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہم پیسے بھیج سکیں تو ہم پیسے بھیجیں گے اور ہماری آخرت بنے گی. ان سے اگر کم انکم بھی ہمارا ہے, اس لیے کہ انگلینڈ میں انکم زیادہ ہے مگر خرچہ بہت بڑا ہے, الیکٹرک بل, گیس بل, بچوں کی اسکول مدرسے کی فیس. تو آپ اگر یہاں کا 300 پاؤنڈ کا انکم ہے اسے روپیز میں بناتے ہیں تو مہینے کے حساب سے ایسا سوچتے ہیں کہ ان کا تو بہت انکم ہے, لیکن خرچہ ہمارا جتنا ہے اس کا 5% بھی ان کا خرچہ نہیں ہوتا. لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ انگلینڈ والے خرچ کرے, بس مزاج بنا ہوا ہے. تو یہی 1991 میں جب ہمارے بھوریا گاؤں میں مسجد کا افتتاح ہوا, اس موقع پر میں گیا ہوا تھا, تو ابھی اس مسجد کا کچھ قرضہ باقی تھا. تو میں نے ایک تقریر میں ہمارے بھوریا گاؤں والوں سے یہ کہا کہ میں نے کہا بھائی آپ حضرات میں سے بھی تو کچھ حضرات ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اس مسجد میں خیرات نہیں کی ہے, غریب لوگ بیچارے. پر ایسا نہیں کہ کوئی ضد تھی ان کو, ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ بھائی ہمارے 100 روپیے سے کیا ہو جائے گا, ہمارے 50 روپیے سے کیا ہو جائے گا, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, غریب آدمی. لیکن مجھے ان کے لیے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی پیدا ہوئی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آپ کی نظروں کے سامنے ایک مسجد تعمیر ہوئی, اور اس مسجد کی تعمیر میں انگلینڈ کا وہ شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھوریا گاؤں سے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے والد صاحب سے کسی پاکستانی بھائی کا تعلق ہو, بنگلہ دیشی بھائی کا تعلق ہو, اس نے بھی اس میں چندہ دیا ہو, جو جس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس مسجد کی وجہ سے مم بنا للہ مسجد بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کے نتیجے میں جنت میں ایک محل پائے گا قیامت کے دن, اور اعلان ہوگا کہ بھوریا گاؤں کی مسجد میں تعاون کرنے کی وجہ سے آج اس کو محل دیا جا رہا ہے, اور تم محروم کے محروم رہیں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہر شخص, بہن میں پورا گاؤں بیٹھتا تھا جب میں جاتا تھا, ابھی بھی بےچارے بہت محبت کرتے ہیں, میں نے کہا کہ ہر شخص جس نے دیا ہے وہ بھی مزید دے, اور جس نے بالکل نہیں دیا ہے وہ چاہے 5 روپیے دے دے, چاہے 1 روپیہ دے, لیکن شریک ضرور ہو اس کام میں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بچپن سے ہمیں یہ سکھایا ہے انفاق فی سبیل اللہ. جب بھی دروازے پر دستک ہوتی تھی, دیکھا کہ بھائی کوئی چندے کے لیے آیا ہوا ہے, چندے کے لیے آیا ہوا ہے, تو بچوں میں سے کسی کو بلاتے تھے اسماعیل، شوکت، سلیم، ہمشیرہ ہماری چھوٹی، تو ان کو اور پیسے دے کر کہتے تھے کہ یہ چندہ دے دو، وہ مسجد بنانے کے لیے مانگنے کے لیے آئے تو جاؤز ان کو چندہ دو، مسجد بنا رہے ہیں، وہ لوگ مدرسہ بنا رہے ہیں، ہم سے دلواتے تھے، بچوں سے جو کچھ بھی دلا بچوں سے دلواتے تھے. اور میں جب دارالعلوم بری پڑھنے کے لیے گیا تو کہیں پروگرام میں چلے گئے، کہیں دارالعلوم کے کام کے لیے چلے گئے، تو ابا جانتے تھے کہ یہ ویکینڈ میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے مدرسے کے کام کے لیے، کبھی اساتذہ کے ساتھ کبھی اکیلے. تو اس زمانے میں اتنا زیادہ ٹریولنگ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ابا کو معلوم ہوتا تھا کہ آج فلاں شہر میں ہے، آج یہاں جا رہا ہے، آج وہاں جا رہا ہے. تو مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تو الگ الگ مسجدوں میں جاتا ہے، الگ الگ شہروں میں، یعنی الگ الگ مسجدوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ تیرا گزر کسی ایسے شہر کی ایسی مسجد میں ہو جس میں دو بارہ مرنے تک، مرتے دم تک تو قدم نہیں رکھے گا. نہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی جاتے ہیں جماعت میں، آپ حضرات بھی سفر کرتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم گئے ہیں دوبارہ زندگی بھر نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے. تو ابا یہ کہتے تھے کہ تجھے میں پاکٹ خرچ کے لیے جو پیسے دیتا ہوں، جس مسجد میں تو جائے اس کے گلے میں اس میں سے 5 پینی یا 10 پینی تیری وسعت کے مطابق ضرور ڈال دینا، تاکہ وہ پیسہ اس مسجد میں خرچ ہو جاوے اور قیامت تک کے لیے اس مسجد کا ثواب تجھے ملتا رہے. بھائی باپ ہو تو ایسا ہو، سب کو اللہ ایسا باپ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر رکھ کر کے ایسی ایسی تعلیم وہ دیتے تھے، ایسی ایسی تعلیم. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان حضرات کے جو واقعات آپ نے سنے کہ بہت خرچ کرتے تھے، 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 تو وہ بہت خرچ اس لیے کرتے تھے، بہت خرچ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، اور پیسے اسی لیے ہوتے تھے کہ پیسے ہوں کہ نہ ہوں ہمیں خرچ کرنا ہے، ایسا مزاج تھا ان کا. آپ کو تو یہ مشورہ نہیں دیتا میں، لیکن وہ اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ قرض لے کر کے بھی خرچ کرتے تھے، اعتماد اتنا تھا اللہ پر کہ اللہ ضرور دے گا، اللہ ضرور پہنچا دے گا. تو ہم بھی، ہمیں بھی اس درجے پر پہنچنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا. ہاں، تو ہر طالب علم بھی یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ میرے ہاتھ میں جو بھی پیسہ آئے گا، عید کے دن 100 پاؤنڈ آ گئے تو 3% کا طے کر لو کہ 3 پاؤنڈ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کرے تو بہت اچھا. جو بھی ہاتھ میں پیسہ آیا اس میں سے اتنا پرسنٹ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اب یہ اللہ کے راستے کے لیے، ایک طالب علم کے ہاتھ میں 10 پاؤنڈ ہو جائیں گے، 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ، تو طالب علم کے لیے 10 15 20 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بڑی رقم ہے. وہ خود سوچے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، میں کیا کروں اس کے ساتھ، کیا کروں؟ تو اپنے بڑوں سے مشورہ کرے گا، وہ انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ سیکھے گا، اور اسے سیٹسفیکشن ملے گا کہ الحمدللہ 20 پاؤنڈ کے ذریعے میں نے اپنے آخرت کے لیے ایک کام کیا ہے، 20 پاؤنڈ کے ذریعے میں نے اپنے آخرت کے لیے کام کیا، 20 پاؤنڈ کے ذریعے میں نے اپنے آخرت کے لیے. اور اس پر ایمان رکھو کہ دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا، آخرت میں بھی اللہ بہت دے گا. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ہارون رشید کہیں جا رہے تھے، تو ان کے زمانے میں ایک مجذوب تھے بہلول نام کے بزرگ، تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول جو ہیں وہ مٹی کا ایک محل بنا رہے ہیں، سینڈ کاسل، مٹی کا ایک محل بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں. تو ہارون رشید جو ہے رک گئے، اس لیے کہ ان سے جب بات چیت کرتے تھے تو حکمت کی باتیں ملتی تھی. تو کہا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں، جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہ اچھا، کہ خریدو گے؟ کہ کتنے میں، کتنے میں؟ تو اس نے رقم بتائی بہلول نے کہ اتنے میں، اتنے ہزار میں. اب یہ بات کیا تھی کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سامنے کسی فقیر کسی مسکین گھرانے کی کوئی ضرورت آئی ہوگی تو وہ اس فکر میں ہوں گے کہ مجھے اگر اتنے پیسے مل جائیں تو میں اس گھرانے کی ضرورت پوری کروں. تو بیٹھے بیٹھے وہ کوئی گھر بنا رہے تھے اسے, تو اتنے میں ہارون رشید آ گئے, تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو انہوں نے بھی مذاق میں پوچھا کہ کتنے میں؟ تو کہا اتنے ہزار میں. تو انہوں نے اسے ہنسی مذاق سمجھ کر کے ٹال دیا اور آگے چلے گئے ہارون رشید. وہاں سے زبیدہ کا گزر ہوا, دیکھا کہ بہلول ہے اور کچھ کر رہے. کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ محل بنا رہا ہوں جنت میں. کہا کتنے میں؟ وہ کہا کہ خریدو گی؟ کہا کتنے میں؟ کہ اتنے میں. تو فوراً خزان جی کو کہا کہ دے دو ان کو, دے دو. کہا کہ محل خرید لیا ہم نے, جتنے تھے وہ دے دیے, جتنے مانگے اتنے دے دیے. بات آئی گئی ہو گئی. رات کو دونوں گھر پہنچے, میاں بیوی اور ملاقات ہوئی دونوں کی, تو اس کا تذکرہ بھی ہوا ہوگا. سو گئے. سو گئے تو ہارون رشید خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے ہارون رشید, اور جنت میں ایک بہت خوبصورت محل ہے سامنے. تو ان کے دل نے اندر سے تقاضا کیا کہ اتنا خوبصورت محل باہر سے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیسا ہے. تو جب یہ دروازے پر پہنچے تو دربان نے انہیں روک دیا, کہا کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ تو تمہاری بیوی زبیدہ کا محل ہے. بہلول نے یہ محل تمہیں بیچنے کی کوشش کی لیکن تم نے نہیں خریدا, تمہاری بیگم نے یہ محل خریدا ہے. یہ صبح اٹھے اور بڑے پریشان ہوئے, حیران ہوئے کہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. بہلول کی تلاش میں نکل پڑے, بہلول سے ملاقات ہو گئی. امیر المومنین خیر خیریت؟ تو کہا کہ ہاں گزشتہ کل تم ایک محل بیچ رہے تھے, اس کے بارے میں نے غور کیا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ محل میں بھی خرید لوں, تو رقم لے کر کے آیا ہوں اس محل کو خریدنے کے لیے. تو بہلول نے کہا کہ یہ محل جو بیچا جاتا ہے جنت کا, اس میں ایک شرط اور قید ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بغیر دیکھے خریدا جاتا ہے, دیکھنے کی بات نہیں. کشف ہوا ان کو اللہ تعالی شانہ کے برگزیدہ بندے نے کہا کہ یہ محل جنت کا جو ہے یہ بغیر دیکھے خریدا جاتا ہے. زبیدہ نے تو بغیر دیکھے خریدا, تم دیکھ کر کے آگے, یقین تمہیں نہیں آیا ہماری بات پر. تو ایک بہلول جیسے بزرگ کی بات پر بھروسہ کر کے جو محل خریدتا ہے اسے جنت میں محل مل جاتا ہے. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں جو وعدے ہیں کہ ایسا کرو گے ایسا کرو گے ایسا کرو گے تو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا, اللہ کے کلام میں وعدہ ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یہ جو وعدے ہیں کہ ایک پیسہ خرچ کرو گے تو دس کے برابر, ایک پیسہ خرچ کرو گے تو اس سے آگے بڑھا کر سات سو کے برابر, الى سبع مئۃ ضعف الى اضعاف کثیرہ, ایک پیسہ واللہ یضاعف لمن یشاء, خوب بڑا چڑھا کے دوں گا. تو اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ضرورت نہیں ہے, اب دنیا میں کیوں دوں, تو آخرت میں پھر ایک ایک پیسے کا اتنا اجر و ثواب دے کر کے دیتے ہیں. تو بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو. الحمدللہ ذوالحجہ کے دس دن جو ہے آج سے شروع ہو گئے ہیں. آج پہلا دن ہے ذوالحجہ کا, مغرب سے ذوالحجہ کا پہلا دن شروع ہو گیا ہے, اور دس دن کے بعد پیر کے دن سوموار کے دن عید الاضحیٰ ہے. ان دس دنوں کو اللہ تعالی شانہ نے بہت مبارک بنایا ہے, اور یہ مبارک اس لیے بنایا ہے کہ حجاج حج کے لیے جاتے ہیں, اللہ سب کو عافیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ پہنچا دے, اور جو پہنچ گئے ہیں اور جو پہنچنے والے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کے لیے حرمین شریفین کا قیام بہت مبارک بنائے, ان میں سے ہر ایک کو اللہ حج مبرور نصیب کرے, اپنے اولیاء میں ان سب کو شامل کرے. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ کتنا کتنا خرچ کر کے وہاں تک جاتے ہیں,
اللہ ان کو محرومی کے ساتھ واپس نہ لوٹائے. پر جن لوگوں پہ حج فرض ہے اللہ جلد از جلد میں وہاں پہنچائے. حج فرض نہیں ہے وسائل ہے اللہ انہیں پہنچائے. اور حج فرض نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے اللہ کسی مسلمان کو حرمین شریفین کی زیارت سے محروم نہ کرے, غریب سے غریب مسلمان کو بھی وہاں پہنچا دے. اور ہر مسلمان کو ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری قبولیت کے ساتھ آداب کے ساتھ انوار و برکات کے ساتھ نصیب فرمائے. اور اللہ وہیں کی ہمیں موت نصیب فرمائے. تو وہ جب وہاں جاتے ہیں تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں بے وسائل لوگ, معذور لوگ جو جا نہیں سکتے, جن کے پاس پیسے نہیں, بوڑھے ہیں, ان کے دلوں میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنے خزانے بھر رہے ہوں گے طواف کر کے عمرے کر کے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی محرومی کے احساس کو دور کرنے کے لیے 10 دن اتنے برکت والے بنا دیے کہ ان سے کہا کہ تم یہاں رہ کر کے بھی بہت کچھ پا سکتے ہو, یہاں رہ کر کے بھی بہت کچھ پا سکتے ہو. یہ 10 دن شروع ہو گئے, والفجر ولیال عشر. اللہ تعالی شانہ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی. اب ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی ہے, فرض نہیں چھوٹنا چاہیے, واجب نہیں چھوٹنا چاہیے, گناہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ سنن موقعہ, مستحبات, نوافل, نمازوں سے تعلق رکھنے والی عبادتیں بھی, اور اس کے علاوہ بھی خوب کرو, تلاوت بڑھا دو, کوشش کرو حفاظ خاص طور پہ کہ 10 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے. دوسرے لوگ بھی کوشش کرو, تلاوت خوب ہو, ذکر بڑھ جاوے, روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی جگہ پہ 300 مرتبہ کرو, مسجد میں اٹھنا بیٹھنا بڑھ جاوے, اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جاؤ, 1 گھنٹے کے لیے بیٹھو, 2 گھنٹے کے لیے بیٹھو, عصر مغرب کے درمیان بیٹھو, ایک رمضان المبارک جیسا ماحول ہو جائے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, مسجد میں عصر المغرب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. تو بہت سارے کام جو مبارک ایام میں اور مبارک دینوں میں اور مبارک جگہوں میں جو کرنے کے ہیں, میں ہمیشہ اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت عبادتیں کرتے ہیں لیکن مالی عبادت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ حرمین شریفین جاتے ہیں, کوئی کمی نہیں چھوڑتے عبادت کی, لیکن پوچھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر کے آئے, تو 0, اس لیے کہ ذہن اس طرف نہیں جاتا. رمضان المبارک میں شب قدر پانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, آخری 10 راتوں میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا, 0. اور اب ماشاءاللہ متوجہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی عادتیں بن گئی ہیں. تو ان دنوں میں بھی خرچ کرو, خرچ بھی کرو اللہ کے راستے میں, انفاق فی سبیل اللہ. اور ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا چاہیے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 9 دن کا روزہ ہے, 10ویں دن روزہ نہیں ہے چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے, تو یہ 9 دن کا روزہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی 9 دن کا روزہ اگر کوئی رکھے گا تو اسے 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اور ان 9 راتوں میں سے, یعنی آج یہ 1ری رات ہے, ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ام المؤمنین, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عبادتوں کا ثواب جتنا وزنی ہوتا ہے, اور ان 10 دنوں میں عبادتوں کا ثواب جتنا ملتا ہے اتنا ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں ملتا, باقی دنوں میں اتنا وزنی نہیں ہوتا. تو جب یہ بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے یہ پڑھا کرو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمد للہ, واللہ اکبر. تو ترتیب جو ہے وہ دوسری بھی ہو سکتی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور اگر کوئی یاد رہے تو پہلے سبحان اللہ ہے, یہاں سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تو اس کی بھی تسبیح مقرر کرو. تیسرا کلمہ تو روزانہ 100 مرتبہ ہم پڑھنے کے لیے کہتے ہی ہیں, اب مزید کہ 200 مرتبہ پڑھیں گے, 300 مرتبہ پڑھیں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال کا ثواب جتنا زیادہ ہوتا ہے اور جتنا وزنی ہوتا ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں, تمام اعمال کا, اور اس میں بطور خاص اس کو سنگل آؤٹ کیا کہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کو بکثرت پڑھا کرو. اور پھر جو ہے وہ 9ویں دن کا جو روزہ ہے, عرفہ کے دن کا روزہ, وہ ان 9 دنوں کے روزوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے 9ویں دن, تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا, اور اس کی وجہ سے اس کے اگلے ایک سال کے اور پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے جب ختم ہوتا ہے عرفہ کا دن, تو لیلۃ العید آتی ہے, تو لیلۃ العید میں بھی اہتمام کرنا چاہیے عبادتوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند راتیں ایسی ہیں کہ جن میں عبادت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, ان میں سے 8, 9 اور 10 ذوالحجہ. اور قربانی کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں, سب کو چاہیے کہ اپنی واجب قربانی بھی ادا کریں, اور واجب قربانی کے علاوہ نفل قربانی بھی کرے اپنی وسعت کے مطابق, اپنے والدین کی طرف سے کرے, اپنے اساتذہ کی طرف سے, اپنے مشائخ کی طرف سے, اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور محسنین محبین کی طرف سے قربانی بھی کرے. اور قربانی غریب ملکوں میں بھی کرائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو نفع ہو, اور یہاں بھی اپنے گھر میں بھی کرائیں تاکہ قربانی کا گوشت ہمیں کھانے کو ملے, اپنی قربانی کا گوشت کھانے کو ملے, دوسروں کو بھی ہم کھلا سکیں, اور گھر میں جو ہے وہ قربانی کا سگنیفیکنس بھی باقی رہے, ذرا یہ احساس بھی ہو کہ عید الاضحیٰ ہے, ہم مسلمان لوگ ہیں, اور یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک جو تقاضا تھا اس تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں سخاوت عطا فرماوے, ہمارے دل کو بڑا کر دے, رزق میں اللہ برکت دے, اللہ تعالی شانہ ہمیں شکر گزار بنائے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان آنے والے 10 دنوں کو ہمارے لیے بہت مبارک کرے, حاجیوں کے حج کو بھی قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری سب عبادتوں کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.